بسم الله الرحمن الرحيم. آداب المعاشر. Etiquettes of social life. The etiquettes of the guest. Do not accompany an invited person to the host's residence without permission. Meaning that one person is invited, another person, maybe it is his friend, he just goes along with it. So one is that you know the host won't mind. You actually know, not just you assume. You know him well as well. You know he will be happy to see you. Or you know that if he whatever reason he can't make arrangements for you, he will be able to say openly, that, which is very rare in our time. But if that is the case, then it is a different issue. But otherwise, more often than not, two people will go along, or sometimes one person and a group goes along with him, and only that person, one person is invited. So the host has only made arrangements for him, or only that many people. A person shouldn't do that. As it often happens sometimes that sometimes an alim comes or someone and he is invited somewhere, and people go with him and they just walk in. And the host, of course, he is not able to say anything. Who is he going to say at that time? But he encounters a lot of difficulty. So a person should keep this in mind. In fact, a person goes even to a place where he has some doubt that the person, he may be happy, he may not be happy to see him, and he should make some excuse. He should say, I have something to attend to. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq. Participants. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کے پہلے رکوع کی چند آیتیں اور سورة الزمر کی بالکل ابتدائی آیات جو گزشتہ درس میں سمجھائی گئی ان میں شرک کے مختلف قسمیں ان کا تذکرہ تھا اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ توحید کے مختلف قسمیں شرک کا ایک قسم تو اس کے مقابلے میں توحید کا ایک قسم ہوگا تو آج ہم توحید کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں توحید کا سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اس کے بغیر تو توحید ہو ہی نہیں سکتا ہے پھر دوسرا درجہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے ان دونوں کا تعلق تو عقیدے سے ہے پھر آگے ایک قدم جائے آدمی وہ یہ کہ صرف اور صرف کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت پوری کرنا، کوئی بھی کام کرنا اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، باقی سب اسباب ہیں. اس کا تعلق بھی عقیدے ہی سے. یہ توحید کے تین حصے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے. اور یہ بڑا توحید ہے، توحید اکبر کہو. اور یہ اگر نہ ہو تو آدمی شرک میں، بلکہ شرک کے اکبر، بڑے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اعاذ اللہ من ذلک. یہ توحید کی بڑی قسم اور شرک کی بڑی قسم ہوگی. اب آگے جائے تو توحید کی چھوٹی قسمیں، چھوٹی سے یہ مراد نہیں کہ اہم نہیں، چھوٹی سے مراد یہ کہ یہ نہ ہو تو آدمی گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان اس کا چلا نہیں جاتا ہے. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آدمی عبادت کر رہا ہے تو اللہ ہی کی نیت سے کرتا ہے، ریا سے بچتا ہے. یہ بھی توحید، ہم تو اس کو اخلاص کہتے ہیں، لیکن اخلاص توحید ہی کا اعلیٰ درجہ ہے. اس لیے کہ توحید نام ہے لا الہ الا اللہ کا، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. تو اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ کے سوا کسی اور کی نیت نہیں کروں گا، کوئی بھی اچھا کام کروں گا تو اللہ کے سوا کسی اور کی نیت نہیں کروں گا. تو اس میں اخلاص بھی آ گئے. پھر دوسری طرف توحید کا یہ بھی توحید کا ایک درجہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ریا آتا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی بھی نام دیا. پھر توحید کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آدمی یہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے، نفع اور نقصان، لیکن اس کے آگے ایک درجہ یہ کہ اس کے مطابق آدمی عمل بھی کرتا ہے. کوئی حاجت ہوتی ہے تو اسباب اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ کی نصرت حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جائے، دعا کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، رجوع اللہ کے ذریعے. ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ جب اللہ ہی میرا کام کرے گا تو اسباب اختیار کرتے وقت حدود اللہ کے بتلائے حدود میں رہنا چاہیے. تو یہ سب توحید کے الگ درجات ہیں. اب ان کا بیان آ چکا ہے، اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی توحید کے دلائل بیان کر رہے، یا یوں سمجھے کہ ایسی چیز بیان کر رہے کہ اس پر غور کرنے کے سے توحید کا ہر درجہ آدمی کی زندگی میں آ سکتا ہے. اگر پہلا درجہ نہیں ہے تو اس پر غور کرنے سے پہلا درجہ آئے گا، مزید غور کرے گا تو اس پر دوسرا درجہ آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کرنا. پہلی آیت کو دیکھ لیجئے، خلق السماوات والارض بالحق. پہلی آیت میں بڑی بڑی چیزیں جو آدمی کو کوئی کسی کی نظر سے بھی اوجھل نہیں ہو سکتا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے. آسمان، زمین، رات، دن اور سورج، چاند، یہ تو ہر شخص کو نظر آتا ہے. تو خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمان اور زمین کو بالحق. بالحق کا ایک مطلب تو یہ کہ بالکل ٹھیک ٹھیک، کوئی کمی کے ساتھ نہیں، کوئی ڈیزائن میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی فلو ہے کہیں، کوئی ڈیزائن میں کوئی کمی ہے. اور بالحق کا دوسرا مطلب یہ کہ حکمت کے ساتھ، حق طریقے سے، یعنی ایسا نہیں کہ بغیر کسی مقصد سے، نہیں، مقصد کے ساتھ. اس کا ہر حصہ جو ہے، اس نظام کا ہر حصہ، ہر چیز، اس میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے. جانور بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی پیدا ہوئے، نہیں، تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مثلا صحرا میں جو جانور رہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک رول اور ایک مقصد ہوتا ہے وہاں کے نظام میں. اسی لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی جگہ چلا جاتا ہے اور انسان کی بے نظمی اور سوچے سمجھے بغیر حرکت کرنے کی وجہ سے ایک جانور اس جگہ سے نکل جاتا ہے، یا ایک جانور ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی جانور اس علاقے میں، اس زمین کے اس حصے میں. لیکن اس ایک جانور کے چلے جانے سے کتنے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. فلا جانور کو کھانا نہیں ملتا ہے، اس جانور کے ذریعے سے فلا دوسرا جانور کی تعداد وہ ایک حد میں رہتی تھی، اور ایک حد میں رہنے کی وجہ سے نقصان نہیں ہو رہا تھا، یہ جانور جو اس کو کھا رہا تھا وہ نکل گیا تو وہ حد سے باہر ہو گیا، دوسرے نقصانات پیدا ہوئے. اس نظام کی ہر چیز میں حکمت ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے نظام پر آدمی غور کرے گا تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں تو پہچانے گا, اللہ کی قدرت کو کما حق کو پہچانا نہیں تو پہچانے گا. قدرت کا عقیدہ پہلے سے ہے تو اور یقین پیدا ہوگا اور ذہن میں آئے گا کہ نہیں, اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اس کو راضی کرنا زیادہ اہم ہے جس کی قدرت اتنی زیادہ ہے. تو پہلی بات خلق السماوات والارض بالحق, دوسری بات یہ زمین آسمان و زمین ہو گئے. یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل, وہ دن کو رات کو دن پر لپیٹتا ہے, لپیٹ لیتا ہے, اور دن کو رات پر لپیٹ لیتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ یکور کا مطلب کسی چیز کو رول کرنا, تو کوئی کپڑے کا کوئی تھان ہے تو اس کو رول کر کے کھولنا تو وہ ایک اسموتھ موشن ہوتا ہے, کسی قدر تیزی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بتجیج ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کپڑا بالکل نہیں تھا پھر اچانک کپڑا ہو گیا, نہیں نہیں, ایک طرف سے شروع ہوتا ہے دوسری طرف. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رات اور دن کی تبدیلی کو اسی لفظ سے تعبیر کیا, اسے کہ ظاہر میں ایسا ہی لگتا ہے کہ دن تھا وہاں پھر رات آ گئے تو رات کا گویا اس کو لپیٹا جا رہا ہے, تو وہ بھی ایک اسموتھ طریقے سے ہوتا ہے, بتدریج ہوتا ہے اور تیزی سے ہوتا ہے. عصر سے پہلے نکلے نماز کے لیے اور عصر کے بعد باہر چلے گئے تو فرق نظر آتا ہے, مغرب سے پہلے نکلے مغرب کے بعد واپس میں سے فوراً فرق نظر آ جاتا ہے. اور دن میں بھی یہی ہوتا ہے, رات پورا چھایا ہوا ہے, جب دن شروع ہو جاتا ہے تو شروع ہونے پر بڑی تیزی کے ساتھ پوری روشنی آ جاتی ہے. ہمیں ایک چھوٹی سی جگہ میں روشنی پیدا کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کتنا انفراسٹرکچر ڈالنا پڑتا ہے, الیکٹریسٹی کا انتظام کے لیے کتنے کیبل چاہیے, اور وہ بھی وقتاً فوقتاً نظام میں کوئی نہ کوئی چیز بگڑ جاتی ہے, کہیں بلب بگڑ گئی تو کہیں دوسری طرف پاور کمپنی بتاتی ہے کہ آپ کے علاقے میں فلا حصے وائرنگ کا وہ بگڑ گیا ہے تو اتنی مدت کے لیے الیکٹریسٹی بند ہوگی, وقتاً فوقتاً ہوتا ہے. اور دوسری طرف تاریکی بھی پیدا کرنی ہو تو اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے, اس روم کو تاریک رکھنا ہے کسی وجہ سے, اب سورج کی روشنی کو کہے ایسے بلاک کیا جائے وغیرہ, اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے. انسان کرتا ہے تو بڑی محنت سے یہ کام ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ کا نظام دیکھوں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, پورا نظام ہر منٹ کے اعتبار سے, آج اس منٹ پر سورج نیچے جائے گا تو ایسا ہی ہوتا ہے, اور آج اس منٹ پر سورج کا طلوع شروع ہوگا تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور اتنا نظام اتنا مضبوط ہے کہ سائنس دان حضرات تو اب آپ کو 10 سال آگے بلکہ 100 سال اور 1000 سال آگے آپ کو بتا سکتے اگر دنیا اس وقت تک چلی کہ اس فلا دن 100 سال کے بعد جنوری کی پہلی تاریخ پر سورج کب طلوع ہوگا اور کب غروب ہوگا. اور ادھر انسانی نظام کے بارے میں یہ ہمیشہ یہ خطرہ کہ الیکٹریسٹی کا نظام میں یہ فیول کم ہو رہا ہے اور یہ تبدیلی ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں ہمیں یہ تبدیلی ہمارے نظام میں پیدا کرنی پڑے گی. یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر, اور مسخر کیا سورج اور چاند کو. سورج اور چاند دو بہت ہی بڑی چیزیں. مسخر کرنے کا کیا مطلب؟ مسخر کرنے کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو بالکل تابع کر دینا, بالکل کنٹرول میں رکھنا کہ اس کے ذریعے فائدہ ہو, صرف فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. کوئی موذی جانور ہے جس کا کوئی فائدہ ہو تو تسخیر کا مطلب یہ کہ اس کو ایسا ٹرین کیا جائے کہ اس سے نقصان نہیں ہوگا لیکن اور اس کے نقصانات بالکل قابو میں رہیں گے لیکن اس سے فائدہ بھی ہوگا اور پورا تابع دار ہوگا. تو مسخر الشمس والقمر, سورج اور چاند ان کو مسخر کیا انسان کے لیے اور مخلوق کے لیے, کہ اول تو دو بہت بڑی مخلوق,
پوری زمین سورج تو پوری زمین سے زیادہ بڑے اور چاند بھی بہت بڑا, اس کے باوجود سورج اور چاند کے متعلق زمین کے کتنے فوائد اس کے ساتھ مربوط ہے. پورا اگنے کا نظام, پیداوار کے اگنے کا نظام سورج کے ساتھ مربوط ہے, پورا پانی کا نظام چاند کے ساتھ مربوط ہے, اور اس میں بھی پورا مسخر کیا کہ نقصان نہ ہو صرف فائدہ ہو, یعنی سورج کو ایسے ہی فاصلے پر رکھا کہ فوائد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان کبھی کسی حکمت کی وجہ سے کبھی انسان کو سزا دینے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتی طور پر اس میں تبدیل لاتے, کبھی انسان کے بے روا اعمال کی وجہ سے, یہ الگ بات ہے, ورنہ اللہ کے نظام تو ایسا ہی چلتا ہے. محققین حضرت تو کہتے یہاں تک کہتے کہ سورج جس فاصلے پر ہے ہمارے زمین سے, اگر اس فاصلے میں تھوڑی بھی کمی ادھر یا ادھر چلی جاتی تو انسان اس زمین پر رہ نہیں سکتا. اور چاند کا بھی یہی حالت, اسی کہ اس کا تعلق پورا پانی کا نظام اس سے متاثر ہوتا ہے, چاند کو بھی ادھر ادھر کر دیا جائے تو پورا پانی کا نظام میں خلل ہو جاتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اس کو پورا تابع کر کے رکھا. سورج اتنی گرم چیز ہے, اس کے باوجود سے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. کلو یجری لاجل مسمى, اور ان میں سے ہر ایک چلے گا لاجل مسمى, ایک متعین وقت تک. اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ نظام بھی بنایا اور نظام بھی ایسا ہے کہ مینٹیننس کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالی جب تک چاہے قیامت کے قریب چلتا رہے گا. یہ سب بیان کر کے فرمایا, الا غور سے سنو, هو العزیز الغفار, وہ زبردست ہے. یہ سب چیزیں بتا رہی کہ وہ زبردست ہے. جب وہ زبردست ہے تو کیا اس کو ماننا نہیں چاہیے؟ جب وہ زبردست ہے تو کیا عبادت کسی اور کے لیے کرنا چاہیے؟ عبادت جب بھی آدمی کسی اور کی نیت کرتا ہے کسی بھی عمل میں تو اگر دیکھے اندر تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مجھے کسی نہ کسی قسم کا فائدہ ہوگا, کچھ نہیں تو اتنا کہ وہ مجھے بڑا سمجھے گا اور اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے. تو اس کے دل بھی تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ خیال آئے نماز میں تو سوچنا چاہیے کہ میرے پڑوس میں فلاں شخص ہے, یا کسی بھی عمل میں, نماز کو تو مثال کے طور پر, ہر عمل میں اخلاص اور ریا کی فکر کرنی چاہیے, اور کسی بھی عمل میں نظر آئے کہ اخلاص نہیں ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے, اس لیے کہ عمل بڑا سے بڑا عمل ہو, بہت بڑی رقم بھی خرچ کی ہو, بڑا مجاہدہ بھی کیا ہو اس کو, لیکن اخلاص کے بغیر تو بیکار. جب اخلاص اتنی اہم چیز ہے, حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا, غالباً یاد آیا حضرت نے نقل کیا ایک واقعہ کہ کوئی نیک آدمی تھے, اللہ والے تھے, وہ کسی کی ملاقات کے لیے گئے, کوئی حاجی تھے, حج کر کے آئے ہوئے تھے, حج یا عمرہ کر کے آئے ہوئے تھے, تو اس کی ملاقات کے لیے گئے ملاقات کے لیے. اب ظاہر ہے کہ کھجور زمزم کا انتظام ہوتا ہے, بظاہر عمرہ ہی ہوگا, اس زمانے میں حج متعدد تو لوگ کم ہی کرتے تھے اگرچہ ہوتا تھا. تو اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ زمزم لے آنا, اور اس سال کے حج سے کا زمزم جو ہے ہمارے پاس ہے وہ مت لے آنا, اس سال کے عمرے کا, فلاں سال کی جس فلاں سن میں جو ہم نے عمرہ کیا اس کا زمزم جو باقی ہے وہ لے آنا. اور اس نے کہا کہ خیال رکھنا کہ برتن ٹوٹ نہ جائے. اب وہ یہ تو اس نے اس لیے کہا تھا کہ ہمارے مہمان کو بھی معلوم ہو جائے کہ اتنے عمرے میرے ہوئے, اور ظاہر ہے اللہ والا تھے, اس کا کام تھا اصلاح کرنا, ہو سکتا ہے کہ اسی شخص کے شیخ بھی ہو اللہ عالم. تو اس نے کہا کہ برتن ٹوٹے یا نہ ٹوٹے آپ کے تین عمرے تو ٹوٹ ہی گئے, برتن ٹوٹے یا نہ ٹوٹے آپ کے تین عمرے تو ٹوٹ ہی گئے اس ریا والے عمل کی وجہ سے. کتنا بڑا عمل اور کتنا جلدی ٹوٹ گیا. تو یہ تو بہت ہی اہم چیز ہے جس کی طرف آج کل بہت غفلت ہوتی ہے. بعض میں تفصیل سے حد کہ لیکن بہت ہی اہم موضوع ہے. بعض اسلاف میں سے بعض حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب تلاوت بھی کرتے تھے تو اول تو تلاوت کے لیے, اب ضروری نہیں کہ آدمی عمل کو چھپائے لیکن ظاہر ہے بہت کوشش کرے کہ کوئی میرا عمل نہ دیکھے. نہیں, دوسرے کے سامنے عمل کرنا بالکل جائز ہے اگر ان کو مقصود ان کو دکھانا نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ آدمی خلوت میں عمل کرتا ہے کسی کو تو پھر خیالات کم ہی آتے ہیں اور نیت بگڑنے کا امکان ہی کم ہوتا ہے. تو بعض اسلاف کے بارے میں تھا کہ ان کو اپنی نیت کے بارے میں اتنا خوف تھا کہ تلاوت اول تو تلاوت مسجد میں کرنا ہوتا ہے تو ایسے کونے میں چلے جانے کا لوگوں کو, نے اگر ان کو محسوس ہوتا ہے کوئی آ رہا ہے تو جلدی جلدی قرآن ایسے چھپا لیتے تھے کہ آنے والے کو معلوم بھی نہیں ہو کہ میں تلاوت کر رہا تھا. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے لیس ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ, بڑے محدث ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ کئی سو فقراء کو روزانہ کھلاتے تھے, روزانہ کھلاتے تھے کئی سو فقراء کو, 300 کے اوپر کی تعداد آتی ہے, لیکن لوگوں کو صرف ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا جب ان فقراء کا بندوبست بند ہو گئے اور دوسروں کے پاس ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ ان کے انتقال کی وجہ سے اتنے فقراء دوبارہ محتاج ہو گئے. میں نے عرض کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عمل کو آدمی چھپا بھی نہیں سکتا ہے, نماز با جماعت کیسے بہت سے عمل تو لوگوں کے سامنے کرنے ہی پڑتے, بلکہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے عمل کرنے کے باوجود توجہ اللہ کی طرف سے ہٹے نہیں, اور اس کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے کہ اللہ کے ایسے قدرت کی نشانیوں پر غور کیا جائے, اس لیے کہ پھر نماز میں بھی یہ خیال آئے گا کہ اتنی بڑی ذات کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو تو توجہ کسی اور کی طرف کیسے ہو سکتی ہے. اہم سے اہم آدمی پڑوس میں آئے گا تو ذہن میں آئے گا کہ اس کی حیثیت ہی کیا اللہ کے بنسبت, اور وہ مجھے کیا, کون سی مفید چیز مجھے دے سکتا ہے جو اللہ مجھے نہیں دے سکتے, اور مجھے کون سے نقصان سے بچا سکتا ہے جس سے اللہ مجھے نہیں بچا سکتے. اور دوسری طرف جب بھی کوئی کام ہو تو بھی وہی ذہن میں آئے گا, یہ غور کرنا بڑی عبادت ہے. قرآن کا ایک بنیادی مضمون ہے جو بدقسمتی سے آپ سب بھی اور میں نے بھی چھوڑ دیا ہے, اللہ کی مخلوق پر غور کرنا. شاذ و نادر قرآن کی کوئی لمبی سورت ہو جس میں اس کا تذکرہ نہیں, کائنات کی کسی چیز, انسان کی جسم کی کسی چیز ہے, اسی لیے کہ وہ صرف غیر مسلموں کے لیے تھوڑا ہے کہ وہ غور کر کے اللہ کو پہچانے, مسلمان کے لیے بھی ہے, جیسے کہ قرآن تو دونوں کے لیے اترا, ایمان قبول کرنے کے لیے اور ایمان کے اس میں ایمان کی ترقی کے لیے. تو یہ بہت ہی اہم عمل ہے, اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ زمین آسمان کی پیدائش وغیرہ اس کی خلقت میں ہوشیار لوگوں, اولی الالباب ہوشیار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی جن جو اللہ کے نزدیک ہوشیار ہیں ان کے دو اوصاف بیان فرماتے ہیں, ان کے دو اوصاف. پہلی صفت الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر, بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ صرف ان حالتوں کو بیان کر کے بیان ہے. تو پہلی صفت ان کا کہ وہ خوب ذکر کرتے ہیں, اور دوسری صفت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ غور کرتے ہیں کائنات میں, آسمان زمین میں, پوری کائنات میں غور کرتے ہیں. تو پہلی صفت تو کسی نہ کسی درجے میں ہم فکر کرتے ہیں ذکر کی, دوسری صفت تو سرے سے اس کو اہم ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ ہوشیار لوگوں کی دو صفت اللہ نے صرف بیان فرمائے اور دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمائے, اور دونوں کو ایک ساتھ اسی لیے بیان فرمایا کہ دونوں کے ذریعے اللہ کی عظمت دل میں بڑھتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے, دونوں کے ذریعے. اس لیے ذکر کا بھی یہ اثر ہے, بشرط یہ کہ صحیح طریقے سے اور کثرت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ کیا جائے, مداومت کے ساتھ. اور غور کے اللہ کی مخلوق میں غور کرنے کا بھی یہی اثر ہے, جیسے کہ غور کرے گا تو عظمت تو ظاہر ہے کہ ذہن میں آئے گا, اور جب ذہن میں یہ بھی ہے کہ ایسی کسی بھی ذات, کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی کمال نظر آئے, کوئی کمال کے اس کے میں اندر یہ صفت ہے, تو اس کے فطرت آدمی کے دل میں ایڈمیریشن پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ جس کو فٹ بال کی دلچسپی ہے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ فلاں فٹ بال کی کھلاڑی میں یہ کمال ہے کہ یہ کام فٹ بال کا یہ کام بہت اعلیٰ درجے سے وہ گول کیپر بہت اعلیٰ درجے سے کام کرتا ہے, تو دل میں اس کے لیے بھی ایک ایڈمیریشن پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کی کائنات میں غور کرنے سے بار بار اللہ کے کمال نظر آئے گا. تو یہ ایک کام ہے جو آدمی کو وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے, ہر ہفتے 2-3 منٹ کے لیے. روزانہ تو بہت ورنہ ہر ہفتے 2-3 منٹ, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور قرآن بھی ہمیں بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. وسخ اللہ هو العزیز الغفار, تو سن لو وہ زبردست ہے. اب زبردست ہے تو ایک تو کسی کو سوال آ سکتا ہے کہ اتنے زبردست ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا کائنات کو دیکھ کر. تو پھر بہت سے لوگ نافرمانی کرتے ہیں, ان کو تو سزا نہیں ہوتی. ہمیں تو نظر آتا ہے, ہمیں تو بعض لوگوں کو نظر آتا ہے کہ خوب نافرمانی کر رہے ہیں لیکن خوب مزے بھی ہو رہا ہے, بظاہر ترقی ہو رہی ہے, دنیاوی ترقی. تو ان کے اس شبہ کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ غفار, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے, بہت زیادہ چانسز بھی دیتے ہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو کچھ مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے عمل کی وجہ سے. لیکن پھر آگے فرمایا ویعفو عن کثیر, بہت کچھ تو وہ معافی کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ تمہارے ہر گناہ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے, بہت سے گناہ تو معافی کر دیتے ہیں, بعض گناہوں پر کبھی کبھار مصیبت آ جاتی ہے دنیا میں. اور دوسری طرف کوئی پہلے سے گنہگار ہو تو ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت کے یہ سب معلوم کر کے وہ مایوسی اس پر چھا جائے کہ اللہ اتنے قدیر ہے تو پھر تو مجھے سزا ضرور ملے گی. تو اس کو امید دلانے کے لیے کہا گیا کہ غفار بھی ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والے بھی ہے, تو اس معافی سے کو پکڑ لو, اس سے ایڈوانٹیج لے لو. تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کائنات میں جو ہے جو نظر آتی ہے وہ بیان کی گئی. آگے دوسری آیت میں خود انسان میں بعض جو اللہ کی قدرت کے دلائل ہے, توحید کو مضبوط کرنے والی چیزیں, اس کا ذکر آیا. خلقکم من نفس واحدہ, پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے. اب یہ پہلی نشانی, ایک دادا ہے, اس کی سب اولاد, پوتے نواسے سب کو دیکھ لو, اور ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھ لو, اس دادا کے سب اولاد میں کسی نہ کسی درجے مشابہت ہوگی, اگر اسی کی شکل نیچے آ رہی ہے اور وہ بھی دوسرے لوگ گھس جاتے ہیں وغیرہ, پھر بھی آدم علیہ السلام کے اولاد دیکھو, شکل میں بھی بہت زیادہ الگ شکل ہے, وہ سب آدم علیہ السلام کے اولاد, فطرت میں بھی بالکل الگ, رنگ بھی بالکل الگ, زبان بھی بالکل الگ, اور سب ایک ہی انسان کے اولاد. خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا, پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا, اس کو بنایا. زوج جو ہے ہم ترجمہ کیا بیوی, لیکن زوج حقیقتاً اس کا معنی اس سے زیادہ عام ہے عربی زبان میں. زوج کا مطلب ہر وہ چیز جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز ہوتی ہے, اور جب وہ دونوں ساتھ حاصل ہوتے تو ہی مکمل فائدہ ہوتا ہے. تو شوہر کو بھی زوج کہا جاتا ہے عربی زبان میں, اور بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے عربی زبان میں, جیسے کہ دونوں کی حقیقت یہی ہے کہ ایک ہی ہو اور دوسرے تو مکمل فائدہ نہیں ہو سکتا ہے, دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, اور صرف بچے پیدا ہونے کے اعتبار سے نہیں, بہت سے دوسرے فوائد بھی ہیں. وجعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج, اور اتارا تمہارے لیے 8 قسم کے جانور جوڑے میں, اتارا تمہارے لیے. اب اس کا مطلب یہاں پیدا کیا, لیکن اتارا کا لفظ کیوں آیا, وہ آئیں گے اس پر. اتارا تمہارے. اب حقیقتاً تو اتارا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, ہمارے 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 ضرورت کے لیے سب جانور, لیکن بالخصوص چار جانور کا ذکر آیا, اور ہر ایک کے لیے نر اور مادہ میل فیمیل ہوتے تو آٹھ ہو گئے. وہ آٹھ جانور کیا ہے؟ گائے, بکری, اونٹ, دمبا, کامل, کاؤ, شیپ, گوٹ. اب ہمارے معاشرے میں ظاہر کہ اونٹ کو تو زیادہ ضرورت کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے, لیکن عربوں کے کو جو اول مخاطب کے ان کے اعتبار سے یہ چار جانور ذکر کیے گئے, اور ہر ایک کا جوڑا ہوتا ہے نر اور مادہ تو آٹھ ہو گئی, کہ یہ خصوصی طور پر آدمی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے, کھانے کے لیے, دودھ پینے دودھ کے لیے وغیرہ. اب یہ تو ضمناً آیا بتانے کے لیے کہ انسان کو پیدا بھی کیا اور اس کی ضروریات کا بھی انتظام کیا. اب اس میں یہاں تو ہر آیت میں ہم کھول کر جائیں گے تو بہت زیادہ اور باتیں بھی نظر آئیں گی. چار جانور کا ذکر آیا اور بظاہر ہر ایک کا فائدہ ایک ہی ہے کہ گوشت اور دودھ, لیکن ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں کو ایک کے دودھ سے زیادہ مناسب ہو, ایک کا دودھ نہیں پی سکتے تو دوسرا لوگ دودھ پیتے ہیں, اور گوشت میں بھی یہی ہوتا ہے. یخلقہم فی بطون امہاتکم, تمہیں پیدا کرتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے, خلقا من بعد خلق, ایک شکل ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت, فی ظلمات ثلاث, اندھیریوں کے تین درجے میں, اندھیریوں کے تین پردے میں, تین اندھیریوں میں. اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتے تو پیدا کرتے سٹیجز میں, پہلے نطفہ ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا سا, نظر ہو سکتا ہے نظر بھی نہ آئے, پھر کچھ بڑھتا ہے اور جمع ہوا خون کا لوتھرا جیسا نظر آتا ہے, بلڈ کلاٹ جیسا, پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے, پھر اسی سے ہڈیاں پیدا ہوتے ہیں, پھر اس ہڈیے پر مزید گوشت پیدا آتا ہے. تو یہ پوری فیکٹری اندر چلتی ہے ماں کے پیٹ میں. تو پہلی بات تو یہاں تو اختصار کے ساتھ کام دیا کہ ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت. ایسا نہیں کہ فوراً انسان زیرو سے پورا انسان پیدا ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے تو آپ تھوڑے غور کریے کہ ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا. اچھا کچھ بھی نہیں ہو, اچانک پورا وزن آ گئے, اس میں بہت سی حکمت, ایک واضح حکمت جو نظر آتی ہے وہ ایک آہستہ آہستہ ہوتے ہیں, تو جو ماں ہے اس کو اٹھانا بھی اس کے لیے کسی نہ کسی درجے میں سہل ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے اٹھا ہوتا ہے تو کسی بھی مرحلے میں کوئی ایسا لگتا ہے کہ بچے میں فلاں کمی ہونے والی ہے تو اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے. فوراً ہو گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بھی بہت سی حکمت ہے. تو یہ تو ایک بات, لیکن دوسری بات جو یہاں بالخصوص متوجہ کیا جائے کہ وہ پورا فیکٹری چل رہا ہے انسان کو پیدا کرنے میں, اور وہ بھی ایک چھوٹے سے نطفے سے, وہ پورا انتہائی اندھیرے میں ہوتا ہے. اندھیرے کے تین درجے, ایک درجہ تو جسم اور پیٹ کے اندر, جسم کے اندر, دوسرا درجہ اندھیریوں کا دوسرا پردہ یہ کہ پیٹ یعنی بچہ دانی کے اندر, روم کے اندر, اور تیسرا درجہ یہ کہ اس بچے پر خود جو پیدا ہوتا ہے نظر آتا ہے ایک چھوٹی سی جھلی, ایک چھوٹے سے لیئر جیسا ہوتا ہے. تو تین لیئرز ہیں. تو انسان بھی کسی اسکان کے ذریعے جو کچھ تھوڑا بہت نظر آتا ہے وہ بھی کسی اسکان کے ذریعے, اور وہ بھی ایک مرحلے کے بعد, اور وہ بھی کتنی ترقی کرنے کے بعد, ورنہ کسی بھی فیکٹری میں سب لائٹس بند کر دو, سب سپروائزرز کو نکال دو, پھر دیکھو فیکٹری چلتی ہے یا نہیں. روبوٹ بھی آ گئے اس کے باوجود سپروائزر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ فیکٹری ایسی چلتی ہے, نہ کوئی سپروائزر, نہ کوئی لائٹ, انتہائی اندھیرا, لیکن سوائے جب اللہ کا حکمت کا تقاضا ہوتا ہے بچہ عین صحت کے ساتھ نکل آتا ہے. تو اس میں اللہ کے علم کی طرف بھی اشارہ ہے اور قدرت کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس پر غور کرنے اور اس کے نتیجے ہمارے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله